بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکلیس ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری سابق استاد دارالعلوم دیوبند کا خطاب. یہ خطاب مورخہ 5 اکتوبر 1998 دبئی میں ہوا تھا.
اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم اما بعد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه ضلاله وكما قال عليه الصلاه والسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. حضرت والا جناب حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہ و جناب مولانا عبد المتین صاحب منیری دامت برکاتہ و دیگر حاضرین کرام، آدمی کی فطرت اور آدمی کی سرشت اور آدمی کی طبیعت اور آدمی کا مزاج کچھ ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کا دل کسی نہ کسی چیز سے اٹکتا ضرور ہے. یعنی آدمی کے خمیر میں اللہ نے عشق رکھ دیا ہے. عشق سے کون ہے بشر خالی، کر دیے اس نے گھر کے گھر خالی. دل اٹکتا ضرور ہے، دل کو اٹکنے سے تو آپ بچا نہیں سکتے. یہ تو دل کی فطرت، اللہ کی فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا. جیسے تریاق کی ایک فطرت ہے، جیسے زہر کی ایک فطرت ہے، جیسے شہد کی ایک فطرت ہے، ایسے ہی دل کی ایک فطرت ہے. اور وہ یہ ہے کہ دل اٹکتا ضرور ہے کسی نہ کسی چیز سے. دل کسی نہ کسی چیز میں ڈوبتا ضرور ہے، دل کا کسی نہ کسی چیز سے لگاؤ ضرور ہوتا ہے. دل خالی نہیں رہتا، وہ چاہے بیٹے سے اٹک جائے، چاہے بیوی سے اٹک جائے، چاہے دولت سے اٹک جائے، چاہے عہدے سے اٹک جائے، اٹکتا ضرور ہے. کسی کو غالب نے کہا ہے، غم اگرچہ جان غسل ہے پر کہاں بچیں کہ دل ہے. یعنی عشق اگرچہ جان کو پگھلا دینے والا ہے، لیکن عشق سے کیا بچا جا سکتا ہے؟ عشق اگرچہ جان کو پگھلا دینے والا ہے، لیکن عشق سے بچا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سینے کے اندر پتھر کا ٹکڑا نہیں رکھا ہوا ہے، بلکہ دل رکھا ہوا ہے، دھڑکتا ہوا دل رکھا ہوا ہے. اگر آپ جب دل کے لیے اٹکنا ٹھہرا اور جب دل کے لیے عاشق ہونا ٹھہرا اور جب دل کے لیے دل مجبور ہے عشق پر، تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ عشق کس چیز سے کیا جائے. بے وفاؤں سے، بے رحموں سے، سنگ دلوں سے، ناپائیداروں سے. بیٹے سے کتنے لوگوں نے عشق کیا اور اس کی وجہ سے آخرت کو داؤں پہ لگا دیا بیٹے کے مستقبل کے لیے، لیکن جوانی کی دعا بچوں کو نہ لوگ دیتے ہیں، یہی بچے مٹاتے ہیں جوانی کو جوان ہو کر. کتنی اولاد ہے کہ جس نے اپنے والدین کو قدم قدم پر
کروے گھونٹ پلائے اور جینا اجیرن کر دیا. یہ بیوی جس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یتیموں کا حق ہضم کر لیا, بیواؤں کا حق ہضم کر لیا. کتنی بیویاں ہیں کہ جنہوں نے ٹھوکر مار دی اپنے شوہر کے اوپر اور طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی. اس سے آپ اشتتر رہے ہیں. حسین و جمیل لوگوں سے لوگ عشق کرتے ہیں, مالداروں سے عشق کرتے ہیں, ان کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ برمال و جمال خیش مغرور مشو ایرا بشب برند وارا بسپے. نہ مال غرور کی چیز ہے نہ جمال غرور کی چیز ہے. چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو, اگر ڈاکو یا چور راستہ پا جائیں تو رات کو آدمی سیٹھ تھا اور صبح فقیر ہو جاتا. جو ایک رات میں سیٹھ سے فقیر بنا دے, یہ ہے مال کی عمر اور یہ ہے مال کی حقیقت. اور چاہے کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو, ذرا سی بیماری مبتلا ہو جائے, میادی بخار ہو جائے تو برساتی میڈک کی طرح پیلا پڑ جاتا ہے اور دیکھے اچھا نہیں لگتا. یہ ہے جمال کی حقیقت. ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ, حسن والے حسن کا انجام دیکھ. تو دل کے لیے دل کی فطرت ہے عاشق ہونا, دل کا خمیر ہے عاشق ہونا. اس کو دل کے خمیر میں رکھ دیا گیا ہے. جب عاشق ہونا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ عاشق ہوا جائے رحمت عالم پر, کیوں نہ عاشق ہوا جائے محسن انسانیت پر, کیوں نہ دل کا نذرانہ ان کے آستانے پہ جا کے پیش کر دیا جائے. اسی کو کہا ہے کہ غم اگرچہ جا گسل ہے تو کہاں بچیں کہ دل ہے. عشق اگرچہ جان لیوا ہے لیکن کیا عشق سے بچا جا سکتا ہے؟ غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. اگر اللہ کا عشق نہ ہوتا اور رسول کا عشق نہ ہوتا تو بیوی کے عشق میں مبتلا ہوتے, اولاد کے عشق میں مبتلا ہوتے, کاروں کے عشق میں مبتلا ہوتے, بلڈنگوں کے عشق میں مبتلا ہوتے. کیا عشق سے بچا جا سکتا؟ اور وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا, وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا. تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگے آستاں کیوں ہو؟ جب ہمیں جان دینی ہی ہے تو رحمت عالم کے دروازے پہ ہم جان دیں گے. جب ہمیں اپنی جان گھلانی ہی ہے تو محسن انسانیت کے آستانے پہ ہم اپنی جان گھلائیں گے. یہ ہے زندگی کی معراج, یہ ہے حاصل حیات, یہ ہے زندگی کا نصب العین. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اے خوشا چشمے کی آنکھ گریان اوس, وہ ہمایوں دل کی اونٹ بریان اوس. اچھی ہے وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں رو رہی, اور مبارک ہے وہ دل جو اللہ کے عشق میں بھنا ہوا. اے کی خواہی کس بلا جارا خری, جان خدرا در تضرع آوری. اگر بلاؤں سے نجات چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تضرع میں لائیے, نہیں روئیے اور گڑگڑائیے. با تضرع باستا خندہ شوی, با تضرع باستا شادہ شوی, گریا کنتا بے دہاں خندہ شوی. یوں گڑائیے تاکہ خوشی حاصل ہو, روئیے تاکہ آپ کو ہنسنے کا موقع ملے. تو اللہ کے عشق وہ خوش نصیب ہیں کہ جو بجائے بیٹوں کے عاشق ہونے کے آپ الٹی گنگا بہا رہے. اللہ تعالیٰ نے بیوی سے تعلق کرنے سے منع نہیں کیا, بیٹوں کے تعلق سے منع نہیں کیا, دنیا کے تعلق سے منع نہیں کیا, لیکن یہ کہا کہ بس ان سے تعلق رکھیے, واجبی تعلق رکھیے. دل کی گہرائیوں میں جگہ صرف اللہ پر دیجیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کہ دل کی گہرائیوں میں اگر نبی کسی کو جگہ دیتا تو ابو بکر اس لائق تھے کہ ان کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دی جاتی. لیکن نبی کے دل کا حال یہ ہے کہ خدا کے سوا اس دل میں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی. کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں, اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. نبی کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ ابوبکر اس لائق تھے کہ ان کو دل کے گہرائیوں میں جگہ دی جاتی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹے سے اور بیوی سے تعلق واجبی حد تک آپ رکھتے اور عشق کرتے اللہ سے اور عشق کرتے رسول اللہ سے. اور آپ نے الٹی گنگا بہا رکھی ہے، یعنی اللہ سے اور رسول اللہ سے تو ایک سرسری تعلق ہے آپ کو، عشق ہے آپ کو بیٹے سے، عشق ہے آپ کو بیوی سے، عشق ہے آپ کو جائیداد سے، عشق ہے آپ کو دولت اور مادیت سے. لیکن جو بلند نظر تھے اور جن کو اللہ تعالی نے نگاہ بلند عطا کیا ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جا پر سور، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اسی فضا کے اندر کوا بھی اڑتا ہے اور اسی فضا کے اندر گر بھی اڑتا ہے اور اسی فضا کے اندر باز بھی اڑتا ہے، مگر باز کی پرواز بلند ہوتی ہے اور گدھ کی اور کوے کی پرواز پست ہوتی ہے. پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. ایک عربی شاعر تھا فلسطین کا، ابو العلا معری، تو گوشت نہیں کھاتا تھا، ایک ساگ پات کھا لیا کرتا تھا، پھل وغیرہ کھا لیتا تھا. تو کسی نے بھونا ہوا تیتر اس کو بھیجا اور سوچا کہ شاید جب بھونا ہوا تیتر پہنچے گا، اس کی خوشبو اور اس کی ناک میں اس کی مہک پہنچے گی تو مجبوراً کھا لے گا، کیونکہ خوشبو کی وجہ سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے. تو وہ سب تھا بڑا شاعر، تو اس نے تیتر سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا قصور کیا تھا جو تمہارے تم نے سینے سے گولی کھائی، تیر تمہارے لگا اور اس کے بعد تم کو گوٹیاں تمہاری کی گئیں اور اس کے بعد تم کو بھونا گیا توے کے اوپر اور پھر اس کے بعد دانتوں کی بتیسی میں پیسا جانے کے لیے تم کو تیار کیا گیا، تمہارا قصور کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے جواب دیا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے تمہاری نگاہ میں بلندی نہیں پیدا ہوئی، تمہاری نگاہ میں بلندی نہیں پیدا ہوئی، تم زمین ہی کے کیڑے بنے رہے. اگر تم باز بن جاتے، اگر تم عقاب بن جاتے، اگر تم شاہی بن جاتے تو تم اتنی بلند تمہاری پرواز ہوتی کہ وہاں تک کسی کا تیر سوچتا ہی نہیں، وہاں تک کسی کی گولی کی رسائی ہی نہ ہوتی. علامہ اقبال نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات. یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران الرزومات. غفران الرزومات اس کی شاعری کی کتابیں. اے مرغ کے بیچارہ، ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کی مکافات. افسوس افسوس کی شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ میں قدرت کے اشارات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو نگاہ کی پستی، ولکنہ اخرج الی الارض واتبع ہواہ. نگاہ پستی میں کا شکار ہو جائے اور آدمی زمین سے چمک جائے، یہی آدمی کی بربادی. بلندی دیکھیے اور ذرا مسلمان کو اپنی پرواز اونچی رکھنی چاہیے. آپ اسی میں الجھے ہوئے ہیں، بلڈنگوں میں الجھے ہوئے ہیں، پیسے گننے میں الجھے ہوئے ہیں، یہی کو اسی کو زندگی کی معراج سمجھتے ہیں. آپ کے جسم کے اندر روح بھی پنپ رہی ہے، ان روح کے کچھ تقاضے ہیں. آپ کے سینے کے اندر دل دھڑک رہا ہے، کچھ وہ بھی چاہتا ہے. اس کا خانہ آپ نے کبھی پر کیا؟ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کا ایک خانہ ایسا بھی ہے کہ جو سوائے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور عشق کے اور کسی چیز سے وہ آباد نہیں ہوتا. چاہے جتنی دولت مل جائے، چاہے جتنا بڑا عہدہ مل جائے، مگر آدمی کے اوپر اداسی رہتی ہے. جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو آدمی کے چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے، کیونکہ دل کا وہ خانے اس خانے کو تسکین ہو جاتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تیرے قدموں نے رونق دے کے جن سے چھین لی رونق، تیرے قدموں نے رونق دے کے جن سے چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی. بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے تاجور ان کے چہروں پہ اداسی دیکھی گئی اور ایک بوریا نشین کے چہرے کے اوپر تازگی محسوس ہوتی ہے. وہ معرفت کی تازگی, وہ اللہ کی عشق کی مایا اور اس کی دولت ہے. مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی کے یہاں فاقہ تھا, نواب رامپور کا پیغام پر آیا کہ حضرت ہمارے یہاں قدم رنجا فرمائے, 100,000 نذرانہ پیش کریں گے. تو حضرت کے یہاں بخاری کا درس ہوتا تھا, دو کتابیں پڑھی جاتی تھیں حضرت کے یہاں, بخاری اور گلستہ. تو جب کسی نے پیغام پہنچایا تو حضرت نے فرمایا کہ ارے مولوی صاحب بیٹھو, بخاری شریف حدیث ہو رہی ہے, حدیث کے بیچ میں نہ بولو. چنانچہ بخاری کا جب درس ختم ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو دہلی کے صوفی شاعر نے شعر کہا ہے وہ تم نے سنا؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا اس نے کہا ہے, جائیے اے درد کس, جائیے کس واسطے اے درد مے خانے کے بیچ, جائیے کس واسطے اے درد مے خانے کے بیچ. یعنی مے خانے میں ہم کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم کو ساقی کا احسان اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جائیے کس واسطے اے درد مے خانے کے بیچ, اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. کسی نواب کے یہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو جب جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے انجام جنگ دیکھتے ہیں. اگر بسر سی سال ایمانہ محقق شد بخاقانی کی اقدم با خدا بودن بے مسلم ملک سلیمانی. خاقانی شاعر کہتا کہ 30 سال کے تجربے سے یہ بات حاصل ہوئی کہ ایک لمحہ اللہ کے ساتھ اگر نصیب ہو جائے تو سلیمان کی بادشاہت سے بہتر ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی تھوڑی سی خوشنودی بھی بہت بڑی چیز. تو عاشق ہونا ہی ٹھہرا جب, اور عشق سے جب نجات ہے ہی نہیں تو کیوں نہ عشق ایسی ذات سے کیا جائے جس نے ساری انسانیت پہ احسان کیا, جو رحمت عالم بن کر آیا, جس کے احسان کے ہم مرہون منت ہیں, جس کے احسان کا توق ہماری گردن میں پڑا ہوا, جس نے ظلمتوں کو اجالے سے بدل دیا. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شولے بھڑکائے, سینوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے, پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے, جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. دنیا کی امیدیں بر آئیں, رحمت کی گھٹائیں لہرائیں, اکرام و عطا کی بارش کی, اخلاق کے موتی برسائے, ہر چیز کو رعنائی دے کر دنیا کو حیات نو بخشی, ذاتوں کے بھی گیسو کو دھویا, صبحوں کے بھی چہروں کو دھویا, راتوں کے بھی گیسو سلجھائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا جائے, اللہ سے عشق کیا جائے, یہ ہے آدمی کی زندگی کی معراج. 10 صحابہ, حافظ صحابہ, ایک قبیلہ آیا اور اس نے کہا قبیلے کا آدمی کہ ہمارے قبیلے نو مسلم ہے, ان کو سکھانے پڑھانے کے لیے 10 کچھ آدمی بھیج دیجئے. تو حضرت نے 10 حافظ صحابہ کو بھیجا, اس میں حضرت زید اور حضرت خبیب بھی تھے. لیکن یہ دھوکہ دے کر لے گئے اور جا کر 8 کو شہید کر دیا اور 2 کو گرفتار کر لیا اور مکے کے بازار میں بیچا. اور بدر کی لڑائی ابھی ہوئی تھی تو کسی کا بھائی مارا گیا تھا اور کسی کا باپ مارا گیا تھا اور کسی کا بیٹا مارا گیا تھا, تو انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور یہی سب مارنے والے تھے. تو باپ کا اور بھائی کے قتل کرنے والے اب آنکھوں کے سامنے تھے, تو زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر دونوں کو خرید لیا مکے والوں نے تاکہ اچھی طرح ان سے انتقام لیا جائے. یہی ہیں ہمارے باپوں کو, ہمارے بھائیوں کو اور ہماری اولاد کو مارنے والے. اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن ان کو سولی دی جائے گی, لہذا جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ لے کر آئے, اور جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار لے کر آئے, اور جس کے پاس برچھا ہے وہ برچھا لے کر آئے, اور آ کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرے. چنانچہ وادی تنعیم جہاں مسجد عائشہ مکہ مکرمہ نے, اس میدان میں وہاں سولی دی جاتی تھی, اس میدان میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک زید تھے, ایک حضرت خبیب تھے. جب لیے جا رہے تھے اور کوئی اپنی برچھی لیے جا رہا تھا, کوئی نیزہ لیے جا رہا تھا, کوئی تلوار لیے جا رہا تھا کہ ہم تلوار سے ماریں گے, کوئی سوچتا تھا کہ نیزے سے ماریں گے, ہمارے بھائی کو انہوں نے مارا تھا. ایسی حالت میں بجر میں عشق توام می کشند ہوگا ایس تمیز برسر وام آ کے خوش تماشا ایس. حضرت خبیب نے کہا کہ انشی تم ان ارکا رکعت ففعلوا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں. اللہ ہی کے راستے میں شہید ہونے جا رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں عشق. عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب. آپ اصل میں اس کو جانتے نہیں. لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد, ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں, عشق کی آگ لگی نہیں اس لیے آپ سمجھتے نہیں. وہ اللہ کے لیے شہید کیے, شہید کرنے کے لیے لے جا, ذبح کرنے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا تھا, تختہ دار میں لٹکانے کے لیے. اب ان کو کون سی عبادت کی ضرورت تھی؟ لیکن عشق کی دنیا ہی دوسری ہوتی. ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں, کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے, پھر بھی جی چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت نماز پڑھ لیں. تو جو شاعر نے کہا کہ بجر میں عشق تو امی کشند ہو گا ایس, تمیز بر کرے بام آ کے خوش تماشا ایس, کہ اے محبوب تمہارے عشق کا جرم ہے اور کوئی جرم نہیں ہے, ہمیں لیے جا رہے ہیں. ذرا آپ بھی چھت پہ آ جائیے اور آ کے دیکھ لیجئے کہ کیسا اچھا تماشا. یہ گویا اللہ سے کہنے کے لیے کہ آپ ہی کی محبت کا جرم ہے اور ہمارا تو کوئی جرم نہیں. وما نقموا منھم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, ان کا کوئی عیب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ انہوں نے اللہ کو مانا تھا. تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ پڑھ لیجیے. چنانچہ حضرت نے دو رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ خوب لمبی نماز پڑھوں, خوب لمبا قیام کروں, خوب لمبا رکوع کروں, خوب لمبا سجدہ کروں, کیونکہ یہ آخری رکعت آخری نماز تھی جو میں اللہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کرنے والا تھا. تو چمن کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل, مبادا پھر بہار آئے نہ آئے, جی میں آئی کہ اچھی طرح یہ نماز اللہ کی خدمت میں پیش کی جائے. مگر پھر مجھے خیال آیا کہ تم لوگوں کو دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ موت سے ڈر گئے خوبے, لہذا نماز لمبی کر کے ذرا موت کو ٹالنا چاہتے تھے, اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی. خیر اس کے بعد حضرت کو تختے کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اور پھندا بس ڈالا ہی جانے والا تھا کہ ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ آئے اور انہوں نے روکا پھانسی دینے والوں کی, ذرا رکو ذرا ان سے سوال کر لیں. کہا کہ خبیب کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کھڑا کر دیا جائے؟ تو دیکھیے کیا جواب دیا انہوں نے. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ میں اپنے گھر اہل و عیال میں چین اور امن سے رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ پر کھڑے کر دیے جائیں. خدا کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں اور یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں ان کے پائے مبارک میں کانٹا چبھ جائے. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ میرے جگہ پر حضرت کو تختہ دار پر کھڑا کر دیا جائے. مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور حضرت جہاں ہیں وہاں ان کے پائے مبارک میں کانٹا چبھ جائے. کہا وہ بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے, محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے. کہا وہ بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے, محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے, کہاں برداشت تھے کہ تو نے اصحاب محمد کی خلش برداشت کر سکتے نہیں پائے محمد کی. بہرحال تو ابو سفیان نے کہا کہ واقعی جو محبت غلامان مصطفیٰ کو مصطفیٰ سے ہے وہ کسی غلام کو اپنے آقا سے محبت نہیں ہے. اس کے بعد پھر حضرت خبیب کو سولی دے دی گئی. بہرحال سولی دے دی, اس کے بعد لوگ آئے اور بھول گئے واقعہ. لیکن ایک صاحب ایسے تھے کہ کھانا کھانے بیٹھے تو سامنے حضرت خبیب دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, کہیں دعا کر رہے ہیں, سونے کے لیے لیٹے تو حضرت خبیب نظروں کے سامنے آ گئے. اب کھانا حرام, سونا حرام, کسی سے بات کرنے بیٹھے تو خبیب کا منظر سامنے آ گیا. وہ تھے سعید ابن عامر, وہ بھی سردار کے بیٹے تھے اور سردار تھے. ہر وقت ایک منظر حضرت خبیب کا ان کے سامنے آ رہا تھا. اصل میں حضرت خبیب نے شہید ہو کر تبلیغ کی. بیدار عزائم ہوتے ہیں, اسرار نمایاں ہوتے ہیں. حضرت بلال جب گھسیٹے جاتے تھے اور حضرت خباب کو جب آپ پہ لٹایا جاتا تھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں کرتے تھے, وہ خاموش تبلیغ کرتے تھے کہ یقیناً کوئی صداقت ہے جو آپ کے اوپر بھی اپنا کرشمہ دکھا رہے ہیں. آپ پہ لٹایا جا رہا آدمی ہے, اس کا دامن نہیں چھوڑ رہا ہے, اگر صداقت نہیں تو پھر کیا. تو حضرت خبیب کو شہید تو کر دیا گیا لیکن ایک آدمی کے دل میں تیر کی طرح یہ شہادت اپنا کام کر گئی. اور وہ تھے سعید ابن عامر. انہوں نے یہ کہا کہ واقعی حقیقی زندگی اس کو کہتے ہیں جو عقیدے کی راہ میں کام آ جائے. ہم اور آپ کیا جی رہے ہیں؟ واہ واہ صاحب بھی کیا کار نمایاں کر گئے. ہمارے یہاں اکبر الہ آبادی نے شعر کہا، واہ واہ صاحب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. حقیقی زندگی تو وہ ہے جو عقیدے کی راہ میں کام آ جائے. ایک تو سبق سعید ابن عامر نے یہ لیا، اور دوسرا سبق یہ لیا کہ جس انسان سے تختہ دار پر لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا. وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے. پھولوں کی تیج کے اوپر ناک پڑھ لینا اور رسول عشق نبی کا دعویٰ کر لینا آسان ہے، مگر تلوار کے سائے میں عشق نبی کے گن گانا یہ بڑا مشکل کام. اسی پر اقبال نے کہا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے. تو دوسری بات سعید کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ شخص جس سے تختہ دار پر بھی عشق کا دامن جس کا نہیں چھوڑا گیا، یہ معمول انسان نہیں ہو سکتا، یقیناً اللہ کی طرف سے اس کو مدد حاصل. بس یہ دو باتیں ان کے ذہن میں آنی تھی کہ انہوں نے سخت سے اعلان کیا کہ دیکھو خبیب کو تو تم نے مار دیا اور زید کو سولی پہ لٹکا دیا، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں اور میرے اوپر حقیقت کھل چکی ہے، علم نشدہ ہو چکی ہے. اگر کسی کو روکنا ہو تو روکیا کر، لیکن سعید ابن عامر کو کون روک سکتا تھا؟ بہرحال وہ آئے مدینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت ہو گئے، مسلمان ہو گئے. حضرت کا زمانہ گزرا، پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا. تو حضرت عمر کی دوستی تھی سعید ابن عامر سے، دونوں بڑے لنگوٹیا یار تھے. تو جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو گئے حضرت عمر کو مبارکباد دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ مبارک کرے، اور فرمایا کہ بھائی دیکھو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور مسلمانوں کے باپ و بھائی بن کے رہنا. یہ دو چار نصیحتیں کی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کیا مجھ سے یہ ہو بھی سکے گا؟ تو سعید نے کہا ہاں تم سے امید ہے کہ تم یہ نباہ لو گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم امید کرتے ہو اتنی نصیحتیں کرنے آئے ہو تو ذرا میری مدد کرو. تو کہنے لگے کیا مدد ہے؟ کہا فلاں جگہ پر قاضی کی ضرورت ہے. ہند سے ایک علاقہ تھا کوفے کے قریب، ہند سے ایک علاقہ، اس کو کویفہ کہتے تھے، یعنی چھوٹا کوفہ. وہاں کے لوگ اپنے حاکم کی بڑی شکایت کرتے تھے، کسی بھی حاکم پر مطمئن نہیں ہوتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ میری ایک مدد کرو، وہ یہ کہ ہند میں ایک حاکم کی ضرورت ہے، وہاں چلے جاؤ، میں نے ان کو وہاں کا حاکم بنایا. تو کہنے لگا ارے عمر تجھ کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، خدا کے واسطے مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر. ایسا دیکھیے ہمارا آپ کا حال ہوتا، اگر عہدہ ہوتا تو متے لوٹو کلیم بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی، لقمہ تر سمجھ کے اس کو جلدی اتار لیتے. لیکن انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دے کر میں تجھے قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ مجھے فتنے میں نہ مبتلا کر. تو اگر تمہارے نے کہا کہ سنو میری گردن میں تم نے خلافت کا قلادہ ڈال دیا اور اب میں کہہ رہا ہوں میری مدد کرو، اگر نہیں تم نے مدد کی تو ابھی یہ قلادہ نکال کے پھینک دوں گا. تو ڈر گئے اور انہوں نے کہا بھائی اچھا چلو منظور ہے، چلے گئے. ایک دو مہینے کے بعد وہاں سے کچھ آدمی آئے، وہاں کے معزز لوگ آئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے یہاں کے فقرا کی فہرست ہم کو پیش کرو، جو غریب لوگ ہیں کی فہرست پیش کرو، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فہرست پیش کی. اس فہرست کے اندر حضرت سعید ابن عامر بھی ایک نام آیا. تو حضرت نے پوچھا من سعید، یہ سعید کون ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر ہونا ہمارے حاکم و گورنر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا کہ ہفتے گزر جاتے ہیں ان کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا ہے، چولہا نہیں جلتا، وہ اتنے غریب ہیں. تو حضرت رونے لگے اور ایک ہزار اشرفیاں حضرت نے تھیلی میں بھری اور کہا میری طرف سے ہدیہ کر دینا سعید کو. تو جب حضرت سعید کے پاس وہ ہدیہ پہنچا تو حضرت چلانے لگے اور گڑانے لگے، پسینہ کوٹنے لگے. تو بیوی نے کہا بھائی کیا بات ہے، اصیب المسلمون، کیا خدا نخواستہ کسی سرحد پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ قال لا بل اعظم من ذلك، اس سے بڑی مصیبت ہے. کہا اصیب امیر المومنین، کہا کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ؟ تو ان کا لا بل اعظم من ذلك، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. تو کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا دخلت الدنیا لتفسد آخرتی، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے. تو انہوں نے کہا کہ نکال دو پھر دنیا کو. تو انہوں نے کہا اچھا تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو یہ روپے بھیجے ہیں امیر المومنین نے، میں ان کو فلاں محلے کے یتیموں پر غریبوں پر تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ مجھے جس میں آپ کی خوشی اسی میں میری خوشی. بہرحال یہ تو کر دیا انہوں نے. اس کے بعد حضرت نے گشت کیا پورے علاقے کا، تو وہاں بھی پہنچے ہنس میں اور پوچھا لوگوں سے کہ کوئی شکایت تو نہیں ہے صحیح سے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کوئی خاص شکایت نہیں مگر چار شکایتیں ان سے ہیں. بہرحال یہ تو کر دیا انہوں نے. اس کے بعد حضرت نے گشت کیا پورے علاقے کا، تو وہاں بھی پہنچے ہنس میں اور پوچھا لوگوں سے کہ کوئی شکایت تو نہیں ہے صحیح سے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کوئی خاص شکایت نہیں مگر چار شکایتیں ان سے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا اللہ ان سے بھی آپ لوگوں کو شکایت؟ ایک فرشتہ آدمی کو میں نے بھیجا اس میں بھی آپ کو شکایت؟ کہا کہ ہاں. کہا کیا شکایت؟ کہا ایک شکایت یہ کہ رات میں کسی سے ملتے نہیں ہیں، اور دوسری شکایت یہ کہ مہینے میں ایک دن دیر سے آتے ہیں، اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ان کو غشی تاری ہوتی ہے بعض دفعہ، تو اس اپنے اور پرائے ہر ایک سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خدا کرے کہ میرا حسن ظن کے بارے میں ظاہر نہ ہو. بلایا حضرت سعید کو اور کہا بھائی تمہارے عوام کو تم سے تین شکایتیں. عرض کیا کیا شکایت؟ کہا پہلی شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن دیر سے آتے ہو. کہا اور کیا شکایت ہے؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو کسی سے ملتے نہیں ہو. کہا اور کیا شکایت ہے؟ کہا ایک شکایت یہ ہے کہ تم کو بعض دفعہ اتنی غشی تاری ہوتی ہے، ایسا دورہ پڑتا ہے کہ سب سے غافل ہو جاتے ہو. تو کہنے لگے یہ سب تو پردے کی باتیں تھیں، میرے اور خدا کے درمیان راز تھا، لیکن اب امیر المومنین کا حکم ہے تو اسے کھولے دیتا ہوں. پہلی بات جو ہے کہ میں رات کو کسی سے نہیں ملتا ہوں، میں سارے کام دن میں نپٹا دیتا ہوں، سارے کام دن میں نپٹا دیتا ہوں، کوئی چھوڑتا نہیں. اور ایک نائب میں نے مقرر کر رکھا کہ اگر رات کوئی ایسا ایمرجنسی کام آئے تو اس کو تم نپٹاؤ. اور دن کو میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے اور رات کو میں نے خدا کے لیے رکھا ہے. جب رات اپنا پردہ ڈال دیتی ہے تو میں بھی اپنے اور بندوں کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہوں کہ اب یہ اللہ کے لیے ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. اس لیے میں دن رات میں کسی سے نہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کا حصہ دن میں آپ کا حصہ ہے اور اللہ کے حصے میں آپ کو شریک نہیں کروں گا. حضرت سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں نے جس چیز کو میں سمجھا تھا کہ بدگمانی کا ذریعہ ہوگی وہ حسن ظن کا باعث بنی. کہا اور دوسری بات کہ مہینے میں ایک دن دیر سے میں آتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دو کپڑے ہیں ان کے سوا اور کوئی کپڑا میرے پاس نہیں، تو مہینے میں ایک مرتبہ میں ان کو دھوتا ہوں، اتنی دیر تک کے لیے چادر اوڑھ لیتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتے ہیں تب ان کو پکڑ پہن کر آتا ہوں. پورے علاقے کا گورنر اور اس کے جسم کے اوپر ایک جوڑے سے زیادہ کوئی کپڑا نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے کہ یہ اس زمانے کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کوئی گورنر اس سادگی کے اوپر قادر ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ ایسے انسان آپ نے تیار کیے تھے. مہینے میں ایک روپیہ پاتے تھے اور پورے علاقوں کی حکومت کرتے تھے، اور ایسی حکومت کرتے تھے کہ رعایا بھی خوش ہوتی تھی، عوام بھی خوش ہوتے تھے، خواص بھی خوش ہوتے. تو حضرت پھر سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ میں نے جس کو سمجھا تھا کہ کوئی عیب کی بات ہوگی وہ تو حسن کی بات نہیں. اور کہا رہا تیسری بات کہ میرے اوپر غشی تاری ہوتی ہے، تو حضرت مجھے خبیب اور زید کی پھانسی یاد آتی ہے کہ خبیب اور زید کو پھانسی دی گئی اور اس وقت بے بسی کے ساتھ ان کو مارا گیا اور میں وہاں موجود تھا. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ سعید میرا ایک بندہ بے بسی کی حالت میں تھا، کم سے کم ایک آدمی کی تلوار اور ایک آدمی کا نیزہ تو تم روک سکتے تھے اور تم نے کوئی دفاع نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب یہ میرے خیال میں آتا ہے تو میرے دماغ میں کوہرام برپا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے میرا دماغ بے سے قابو ہو جاتا ہے. تو پھر حضرت سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کوئی بدگمانی کی چیز نہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ہے عشق نبی، یہ ہے عشق الہی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو عشرہ مبشرہ میں تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، 10 صحابی ایسے تھے کہ جن کو جنت کی خوشخبری دی، ان میں ایک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح دی. ایک مرتبہ نصرانی عیسائی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کچھ ہمارا مالی تنازع ہے، تو ہم کو فیصلہ دینے کے لیے کوئی آدمی دے دیجئے جو ہمارا فیصلہ کر دے. کیونکہ ہمیں نصرانیوں پر اعتماد نہیں ہے, آپ لوگوں پر اعتماد. آپ کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہودیوں کا اپنے پادریوں پر سے اعتماد اٹھ چکا تھا, نصرانیوں کا اپنے علماء کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا تھا. دین اور شریعت پر اعتماد پوری دنیا کو کسی مذہبی کسی مذہب پر اعتماد رہا نہیں تھا, پوری دنیا بے اعتمادی کا شکار تھی اور پوری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت آئے جس پر لوگ اطمینان کریں. بے اعتمادی کا شکار تو وہ آئے, انہوں نے کہا ہمیں اپنے پادریوں پہ اعتماد نہیں ہے, ہمیں آپ پر اعتماد ہے, لہذا ایک آدمی دیجئے جو ہماری جائیداد کا فیصلہ کر دے. تو حضرت نے فرمایا شام کو آنا, وہ صبح آئے, کہا شام کو آنا, عباس معکم القوی الامین, میں تمہارے ساتھ ایک مضبوط اور امانت دار آدمی کو روانہ کروں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا, میرے دل میں کبھی عہدے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی, لیکن اس دن میرے مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کی یہ قرآن میرے نام نکل آئے. جو حضرت نے فرمایا کہ ایک مضبوط اور ایماندار, چنانچہ میں زہر کی نماز میں سب سے پہلے پہنچ گیا, اور جب حضرت نے سلام پھیرا اور حضرت اپنا منہ نظریں ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگے تو میں پنجے کے بل کھڑا ہو گیا کہ اگر حضرت کو دیکھنے میں کچھ تکلف نہ ہو. ایک تو قد بھی اونچا تھا اور دوسرے پنجے کے بل کھڑے ہو, لیکن یہ شہادت تو کسی دوسرے کے حصے میں لکھی ہوئی تھی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. حضرت نے ابو طلحہ کو دیکھا تو حضرت ابو طلحہ کو بلا کہ یہاں آؤ, اور فرمایا انطلق وعدل بینہم, جاؤ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو یہ تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. ابو عبیدہ ابن جراح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود یعنی آپ کی لوہے کی جو ٹوپی تھی, زرہ کی کڑیاں یا لوہے کی ٹوپی آپ کے دندان مبارک مسوڑے میں گھس گئی تھی, تو اس کی وجہ سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑیاں زرہ کی نکالنا چاہتے تھے, تو حضرت ابو عبیدہ نے قسم دی کہ آپ کو قسم ہے اللہ کی کہ آپ نے نکالیے میں نکالوں گا. اس کے بعد سوچنے لگے کہ کس طرح نکالیں, دیکھو اس کو کہتے ہیں. تو سوچا کہ اگر ہاتھ سے پکڑ کے کھینچے نکلیے تو حضرت کو تکلیف زیادہ ہوگی, تو اس کے دل میں یہ آیا کہ دانت سے پکڑ کے کھینچے. چنانچہ دانت سے پکڑ کر مضبوطی سے کھینچا تو ایک دانت گر گیا لیکن کڑی آسانی سے نکل آئی حضرت. اس کے بعد ابھی ایک کڑی اور باقی تھی تو پھر دوسرے دانت سے مضبوطی سے پکڑا اور اس کے بعد کھینچ کر نکالا, دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا. ایک دانت شہید ہو گیا لیکن حضرت ابو عبیدہ نے ہمت محبت نے اجازت نہیں تھی کہ دوسری کڑی نہ نکالیں, دوسری کڑی نکالی اور دوسرا دانت بھی گر گیا. یہ ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. مگر ایک امتحان حضرت ابو عبیدہ نے رسول اللہ کی محبت میں ایسا دیا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے, جو آپ کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے, سوچ ہی نہیں سکتا آدمی وہ کیا امتحان ہے. آپ غور کیجئے اور گمان کو دوڑائیے, آپ کا گمان وہاں تک جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا امتحان دیا ہی نہیں گیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مجنو کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تو لیلا کی محبت سے پہلی فرصت میں توبہ کر لیتا, اور اگر فرحات کو اس طرح گھسیٹا جاتا جس طرح حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا تو شیریں کی محبت سے توبہ کر لیتا. انہوں نے فرحات اور مجنو کی داستانیں گرد ہو گئی صحابہ کی محبت کے آگے. مجھے شہید کرو یا میری ذبح کاٹو, میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے. ایمان جب کسی کے دل میں آتا ہے تو ایک عجیب انقلاب برپا کر دیتا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے وہ امتحان دیا ایمان کے راستے میں کہ آپ تو وہم و گمان میں نہیں آ سکتا, اور آپ سوچیں گے تو میں صحیح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دماغ سر پھٹ جاتا ہے. جب آدمی سوچتا ہے تو مانتا ہے جیسے سر پھٹا جا رہا ہے. کیا امتحان دیا کہ بدر میں کی لڑائی میں حضرت ابو عبیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے لڑنے کے لیے, اور ادھر سے کفار قریش لڑنے کے لیے آئے. تو حضرت عبیدہ یوں تو بہت نرم مزاج آدمی تھے, لیکن جب جنگ ہوتی تھی تو بردبار آدمی جب جنگ کرتا ہے تو پھر اس کے غصے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. اول تو بردبار آدمی غصہ نہیں ہوتا, لیکن جب غصہ ہوتا ہے تو پھر ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو حضرت ابو عبیدہ اول تو لڑتے نہیں تھے, لیکن جب لڑائی ہو جاتی تھی اور گھمسان کا رنگ پڑتا تھا تو کائی کی طرح مجمع چھڑتا چلا جاتا تھا حضرت عبیدہ کے آگے. اتنے تلوار سے دھنی تھی, جدھر جاتے تھے ادھر کفار کی صفحیں چیر کر رکھ دیتی تھی. کئی نہ جانے کتنے آدمیوں کو تہہ تہہ کیا اور جہنم رسید کیا. اس کے بعد میں دیکھا حضرت نے کہ ایک آدمی بار بار میرے سامنے آ رہا ہے. سامنے آیا تو دائیں طرف کٹ گئے, دائیں طرف آ گیا تو بائیں طرف کٹ گئے, بائیں طرف آ گیا تو پیچھے کی طرف مڑ گئے, پیچھے کی طرف آ گیا. جب چاروں طرف سے اس نے راستہ بند کر دیا تو حضرت نے تلوار کا ایک وار کیا, اس کی گردن الگ ہو گئی, دھڑ الگ ہو گیا, سر الگ ہو گیا. یہ کون آدمی تھا؟ سوچیے آپ کون آدمی ہو سکتا ہے. یہ حضرت ابو عبیدہ کے سگے باپ تھے, سگا باپ تھا جو قریش کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی راہ میں اور اللہ کے کی راہ میں باپ فائل ہوا تو باپ کا بھی کی پرواہ نہیں کی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فوراً یہ آیت اتاری, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور جن کا آخرت جن کے دل میں اتر آخرت سے محبت رکھتے ہیں, وہ باپ چاہے اللہ ایمان کے راستے میں آئے, چاہے بیٹا ایمان کے راستے میں آئے, چاہے خاندان ایمان کے راستے میں آئے, کسی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ناموس مصطفیٰ پر قربان کر دیتے. حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کتنی مرتبہ کہا کہ ابا جان بدر کی لڑائی میں کئی مرتبہ آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے, اگر میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا. تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ پیترا بدل کے فرمایا کہ بیٹا تم نے تو خیال کیا میرا, لیکن خدا کی قسم اگر تم میرے نشانے پہ آ جاتے تو 100 مرتبہ کافر سمجھ کر ناموس مصطفیٰ کو قربان کر دیتا. تو بھائیو دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں عشق نبی کی دولت سے مالا مال کرے اور اللہ اپنا عشق پیدا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.
کل مولانا کا بیان ہوگا مسجد احسان میں مغرب مراقبہ, تو آپ کا ایمان افضل دن آپ نے سنا کل کے جانا تشریف ہیں آپ, کل مغرب مراقبہ مسجد احسان جو ہے یہ سمجھا دیں پانچ ہزار کے جانا.
اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اني اعوذ بك من الاربع, من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اي الله اس پورے مجمع کا رحم فرما, اے اللہ اس مجمع کو اپنی رحمت کا آغوش میں لے لے. اے خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے, خوش رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امید نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ.
یہ اور اس قسم کے دوسرے کیسٹ مندرج پتوں سے طلب فرمائیں. عبد المتی منیری, فون نمبر 252702, دبئی یو اے ای, دار المعارف 76 امین الدین روڈ منیر آباد بھٹکل, پن کوڈ نمبر 5813203, انڈیا.